جمعرات 14 جولائی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان اور بھارت کے اقوام متحدہ میں مندوبین میں کشمیر کے معاملے پر سخت بیان بازی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ.
The occupation forces in Indian held Jammu and Kashmir are resorting to these brutal acts.
Pakistan, a country that uses terrorism as state policy.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. پاکستان کی جانب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد واقعات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے جانے پر انڈیا کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے انسانی حقوق سے متعلق ایک اجلاس میں بھارت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کو کچل رہا ہے. نیو یارک سے سلیم رضوی.
بدھ کے روز اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق ایک اجلاس میں خطاب کے دوران پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کشمیریوں کو کچل رہی ہے. ملیحہ لودھی کہہ رہی تھیں حال ہی میں غیر قانونی ڈھنگ سے ایک کشمیری رہنما کو گولی مار دی گئی اور درجنوں دیگر بے گناہ کشمیریوں کو مار ڈالا گیا. پاکستانی سفیر کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی مستقل مندوب سید اکبر الدین نے کہا کہ آج پاکستان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان وہ ملک جو دوسروں کی زمین پر نظر گڑائے رہتا ہے اور اس کے لیے دہشت گردی کو پالیسی کی طرح استعمال کرتا ہے.
برطانیہ کی نئی وزیراعظم ٹریزا مے نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کابینہ میں 6 وزراء شامل کیے ہیں اور کہا ہے کہ یورپی یونین سے بات چیت کے لیے برطانیہ کو مزید وقت درکار ہے. ہمیرا کمل.
ٹریزا مے ڈیوڈ کیمرون کے مستعفی ہونے کے بعد گزشتہ روز برطانیہ کی نئی وزیراعظم بنی ہیں. وزیر اعظم بننے کے بعد ٹریزا مے نے جرمن چانسلر آنگیلا میرکل اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند سے ٹیلی فون پر بات کی. اس بات چیت میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سے انخلا کے حوالے سے مذاکرات شروع کرنے کے لیے برطانیہ کو مزید وقت درکار ہے.
واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ مبینہ طور پر شام میں اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں روس کے ساتھ تعاون کرنے کی پیشکش کرنے والا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے شائع کی گئی ایک خفیہ دستاویز کے مطابق اس میں خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے النصرہ فرنٹ کے خلاف مشترکہ فضائی آپریشن کی تجویز شامل ہونے کا امکان ہے. یہ فضائی حملے ایک مشترکہ کنٹرول سینٹر سے کیے جائیں گے جہاں روسی اور امریکی انٹیلیجنس افسران اکٹھے کام کریں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تاہم توقع ہے کہ وہ آج روس کے دورے کے دوران اس حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں سزا سے استثناء کا خطرناک کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے جہاں ماورائے عدالت قتل میں ملوث عناصر کو شاذ و نادر ہی قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عبداللہ فاروقی.
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ماورائے عدالت ہلاکتوں میں حکومتی فورسز اور روس کے حامی علیحدگی پسند گروہ دونوں ہی شامل ہیں. رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ دونوں دھڑے مسلسل رہائشی علاقوں پر شیلنگ کے مرتکب ہوتے رہے ہیں. مشرقی یوکرائن میں 2 سال کے دوران تقریباً 9,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں عام شہری، فوجی اور روس کے حامی باغی شامل ہیں.
امریکہ میں حساس نوعیت کی فوجی معلومات ہیک کرنے کے جرم میں ایک چینی تاجر کو تقریباً 4 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے. چینی تاجر نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا. ذیشان ظفر.
چینی تاجر سوبین نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ 2008 اور 2014 کے درمیان انہوں نے امریکہ کی بعض دفاعی کمپنیوں سے ڈیٹا چوری کرنے میں چینی فوج کے ہیکرز کے ساتھ تعاون کیا تھا. انہیں 2014 میں کینیڈا سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. چین کی حکومت کسی بھی بیرونی ملک کی کمپنی یا حکومت کو ہیک کرنے جیسے الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے. ہیکنگ میں معاونت پر لاس اینجلس کی عدالت نے چینی شہری کو 46 ماہ کی قید کی سزا کے ساتھ $10,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے.
یورپی یونین نے گوگل کے خلاف اپنی تحقیقات میں توسیع کر دی ہے. یہ تحقیقات یہ پتہ لگانے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ کیا گوگل اپنی کمپنی کے اشتہارات کے کاروبار کے لیے یورپی یونین کے مسابقتی ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا نہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایمیزون کے جنگلات میں درختوں کی اتنی زیادہ اور متنوع اقسام پائی جاتی ہیں کہ ان کی فہرست بندی کرنے کے لیے 3 صدیاں درکار ہوں گی. ریشان حیدر.
یہ بات جدید سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والے ایک بڑے سائنسی مطالعے میں سامنے آئی ہے. ایمیزون کے جنگلات براعظم جنوبی امریکہ، خاص طور پر برازیل میں پائے جاتے ہیں اور انہیں درختوں کی کٹائی کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب تک امیزون میں درختوں کی 12,000 اقسام دریافت کی جا چکی ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق ابھی 4,000 مزید اقسام دریافت ہونا باقی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق درختوں کی اقسام کی فہرست سازی سے ان لوگوں کو مدد ملے گی جو دنیا کے سب سے بڑے اور احتیاطی اعتبار سے سب سے متنوع جنگل کا ماحول بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج 6 سال کے طویل وقفے کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ کی ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی ہے۔ اس کا آغاز لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج پہلے ٹیسٹ میچ سے ہوا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر لارڈز چلیں گے، جہاں سے کھیل کی تازہ صورتحال جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان سے ایک خصوصی انٹرویو بھی شامل ہے۔ لیکن آئیے سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے مندوبین کے درمیان سخت بیان بازی ہوئی ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب نے اجلاس کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی ہلاکت کی مذمت کی، تو بھارت کے مستقل مندوب نے اس کا سخت جواب دیا۔ سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
بدھ کے روز اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق ایک اجلاس میں خطاب کے دوران پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودھی نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کشمیریوں کو کچل رہی ہے۔
Its most chilling recent example is the extrajudicial killing last week of a Kashmiri leader shot to death by Indian forces along with scores of innocent Kashmiris.
ملیا لودھی کہہ رہی تھی، حال ہی میں غیر قانونی ڈھنگ سے ایک کشمیری رہنما کو گولی مار دی گئی اور درجنوں دیگر بے گناہ کشمیریوں کو مار ڈالا گیا۔ جموں کشمیر میں بھارت کی قابض فوج طاقت کے بل پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کچل رہی ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں کئی قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں سے حق خود ارادیت کے بارے میں وعدہ کیا گیا، لیکن اب بھی ان کی جدوجہد جاری ہے۔
But despite this Indian suppression, the Kashmiri people are determined to continue their struggle for freedom from...
Ambassador ملیہ لودھی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر ہی جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کو بحال کیا جا سکتا ہے۔
68 years after the UN Security Council first called for a UN conducted plebiscite to allow the Kashmiri people to exercise their right...
لیکن بھارت نے پاکستان کے اس طرح کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھانے پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ پاکستانی سفیر کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی مستقل مندوب سید اکبر الدین نے کہا،
The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN listed terrorists.
آج پاکستان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان وہ ملک جو دوسروں کی زمین پر نظر گڑائے رہتا ہے اور اس کے لیے دہشت گردی کو پالیسی کی طرح استعمال کرتا ہے۔ سید اکبر الدین نے مزید کہا،
The international community has long seen through such designs. Cynical attempts like the one this morning therefore find no resonance in this forum or elsewhere in the United Nations.
پاکستان یہ سارے کاموں کو انسانی حقوق کو حمایت کا نام دیتا ہے، لیکن بین الاقوامی برادری اب پاکستان کی چالوں کو سمجھ گئی ہے اور ایسی کوششوں کا اقوام متحدہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھے سید اکبر الدین کے الفاظ۔ بھارتی سفیر سید اکبر الدین نے کہا کہ بھارت میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور جمہوریت اور انسانی حقوق بھارت کے بنیادی اصول ہیں۔ کشمیری علیحدگی پسند گروہ حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی پچھلے ہفتے انکاؤنٹر میں موت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 36 لوگ مارے گئے ہیں اور 1300 سے زیادہ کشمیری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور پاکستان کی دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ میں بھارتی مستقل مندوب کے سخت الفاظ کے حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا.
کشمیر جو ہے وہ بین الاقوامی لیول کے اوپر جو ہے ریکگنائزڈ ایز اے ڈسپیوٹ, اور اس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز بھی ہے, کئی ریزولوشنز ہیں اور جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے پچھلے 7 دہائیوں سے. کشمیر کے حوالے سے یہ بھی آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگیں لڑی جا چکی ہیں, لیکن ان جنگوں نے اس کا حل نہیں نکلا ہے کشمیر کا جو ہے. اور آپ کو شاید میں آپ کے طرف جو اس طرف بھی دلاؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن نے جو ہے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ان ساؤتھ ایشیا. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ڈائیلاگ جو ہے وہ سب سے بہتر راستہ ہے پرامن طریقے سے تمام معاملات کو اور تمام ایشوز کو سیٹل کرنے کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ریڈی ہے ڈائیلاگ کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ انڈیا کو ارج کرے, انڈیا کو جو ہے یہ کہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ڈائیلاگ کرے.
یہ تھے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا. پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. تو یہ قراردادیں ہیں کیا؟ ان کی تفصیل میں نے پوچھی قوم پرست کشمیری دانشور اور یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری سے.
دیکھیے, پہلی قرارداد جو ہے وہ 17 جنوری 1948 کو یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل میں پاس ہوئی, اور یہ انڈیا نے یہ کمپلین اگینسٹ پاکستان کی, اور اس قرارداد کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ساری وہ جو ملٹری ٹروپس ہیں جو داخل ہوئے ہیں, یا وہ لوگ جو لڑائی کی غرض سے پاکستان سے کشمیر میں داخل ہوئے ہیں, پاکستان سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو وڈرا کریں, اور انڈیا سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریٹیفائی کروائیں کشمیری عوام سے جو ٹریٹی آف ایکسیشن تھی, جو پروویژنل تھی, ایک عارضی اعلان کیا تھا مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ, اور اس پہ جو ہے وہ یعنی پہلی ریزولیشن میں کشمیر نے یا تو اس علاقے کی قرارداد کو ایکسپٹ کرنا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ منظور ہے اور ہم انڈین یونین میں ہی رہنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں منظور تو پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا آپشن تھا کشمیریوں کو. پھر دوسری قرارداد جو ہوئی ہے وہ 13 اگست 1948 کو ہوئی. اس قرارداد کے بھی آلموسٹ سیم انگریڈینٹس تھے, البتہ اس میں پاکستان کو پھر اگین کہا گیا ہے کہ آپ نے ریاست کے اس حصے کے اندر جہاں آپ نے مداخلت کی ہے, اس علاقے سے اپنی آرمی کو اور اپنے لوگوں کو جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ہیں ان کو وڈرا کرنا ہے, اور اس کے بعد پلیبسٹ ہوگا. پھر جو ہے وہ ایک جو تیسری قرارداد ہوئی جس کے اندر بہت واضح واشگاہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے پاس ہیں یہ آپشن ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں, لیکن ریزولوشنز کی جو انفارچونیٹلی ہندوستان اور پاکستان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو بیسک ریزولوشنز ہیں, یہ تو دوسری دو ریزولوشنز جو ہے وہ سپلیمنٹری ریزولوشنز ہیں. پھر ایک ٹروس اگریمنٹ ہوا جو پاکستان نے بھی مانا, ہندوستان نے بھی مانا. تو پلیبسائٹ کے لیے جو پری ریکوئزٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ہیلڈ پورشنز کو ویکیٹ کرنا ہے, اور انڈر دی سپرویژن آف یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ لوکل اتھارٹیز قائم کرنی ہے, گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو پی او کے یعنی پاکستان ہیلڈ پورشن جو بھی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے, اس میں انڈر دی سپرویژن آف یونائیٹڈ نیشن لوکل اتھارٹی, یہ پری ریکوئزٹ ہے. دین انڈین آرمی کا ایک بلک جو ہے وہ وڈرا ہوگا, اور بلو دا بلک وہ ریزولیشن وہ رہے گا, یعنی بلو کا مطلب یہ ہوگا کہ 50% آرمی نے وڈرا کرنا ہے, اور بلو دا 50% آرمی ایز پیس کیپنگ آرمی رہے گی, یہ یو این ریزولیشن کی ہے. اور سری نگر کی گورنمنٹ کو بطور ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کے ریکگنائز کیا گیا ہے, اور ٹروس اگریمنٹ میں کہا گیا ہے کہ سری نگر کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب یہ کہے گی کہ تمام انفیلٹریٹر وہ تمام لوگ جو ریاست میں لڑائی کی گھر سے پاکستان کی جانب سے یا کسی بھی طرف سے داخل ہوئے ہیں وہ سب وڈرو ہو گئے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو گئی ہے اور اب حالات اس قابل ہیں کہ جو ہے وہ پلیبسائٹ کیا جا سکتا ہے. تو تب جا کے تو یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف سری نگر گورنمنٹ جو ہے وہ پلیبسائٹ آفیسر مقرر کرے گا.
قراردادوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ فوج کے انخلا کا جو ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پاکستان فوجوں کا انخلا کر دے تو اس کے بعد بھارت پر کوئی اخلاقی دباؤ پڑے اور پھر وہ بھی فوجوں کا انخلا کر دے, یا اور کوئی طریقہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا, اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کا؟
میں سمجھتا ہوں کہ پرامن طریقے سے اگر پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے تو اس کو قراردادوں کا اقوام متحدہ کے قراردادوں پہ عمل کر کے تو وہاں آزاد کشمیر میں بھی اور گرگت بلتستان میں بھی لوکل اتھارٹیز قائم کرنے چاہیے تاکہ انڈیا کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہ ہو. اور پھر مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو انڈیا کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ہے وہ بھی پروویژنل ہے, وہ عارضی ہے اور اس کو ریٹیفیکیشن مشروط ہے لوگوں کے ساتھ, مہاراجا نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا. لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے یا انڈیا اپنی پروکسی پالیٹکس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو پروکسی وار اور پروکسی پالیٹکس کے تمام تر ہتھکنڈے میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکے, چونکہ خاندان تقسیم ہے, انسان تقسیم ہے, کلچر اور پھر لوگوں کا سینس آف بلانگنگ وہ اسٹرانگ ہے, آر پار کا کشمیری اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے. تو اس کو کسی بھی پروکسی پالیٹکس یا پروکسی وار کے ذریعے نہ تو غلام رکھا جا سکتا اور نہ ہی تقسیم کیا جا سکتا, میرا تو ماننا یہ ہے. اور اس لیے پاکستان اور ہندوستان کو مثبت سمت میں آگے بڑھنا چاہیے.
یہ تھے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری. کشمیر کے تنازع اور اس پر عالمی رویے پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے پھر رابطہ کیا امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار اور امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے مشاورت کار احسان احراری سے. ان سے پوچھا کہ بھارت کا اصرار رہا ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ سطح پر طے کرنا چاہیے, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کیونکہ کمپوزٹ ڈائیلاگ سے لے کر کمپریہنسو ڈائیلاگ دونوں ہی اس تنازع کا حل نکالنے میں ناکام رہے ہیں, تو بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک بھارت کا یہ خیال ہے, اس نے کئی مرتبہ کہا ہے مختلف فورمز میں کہ کشمیر کا تنازع حل ہو چکا ہے, جو لائن آف کنٹرول ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے جہاں تک انڈیا کی پوزیشن ہے, مگر چونکہ پاکستان بہت اصرار کر رہا ہے اس پہ اور بھارت کے مطابق پاکستان ہر دھرمی پہ لگا ہوا ہے کہ وہ اس پہ تنازع کا جو ہے نیگوشیٹڈ سولوشن ہونا چاہیے, انڈیا جو ہے بولتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے آپ سے بائی لیٹرل بات کریں گے, دو طرفہ بات کریں گے کہ کوئی تیسری پارٹی اس میں شامل نہیں ہوگی. دیکھیے, پہلے زمانے سے پاکستان کا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اگر امریکہ نے انٹرفیئر کیا اس میں, امریکہ نے نیگوشیشن میں حصہ لیا تو وہ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی, اس لیے کہ امریکہ جو ہے انڈیا پہ زور ڈالا گا کہ اس تنازعے کا حل کرو. انڈیا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اس تنازعے کا حل ہونا چاہیے, تو حل ہو چکا 1948 میں جو جہاں لائن آف کنٹرول جب بنی تو انڈیا کی پوزیشن یہ کہ وہیں پہ اسی دن اس کا حل ہو گیا, مگر چونکہ پاکستان اس پہ اصرار کرتا ہے تو انڈیا بولتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے, کرتے رہو تم 5 سال کرو, 10 سال کرو, 15 سال کرو, 20 سال کرو, جب تک بھی تم چاہو گے ہم کرتے رہیں گے. مگر اب اس میں ایک اور انڈیا کا اصرار یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے اپنی دہشت پسندی اور دہشت گردی کی پالیسی کو ابینڈن کرنا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ انڈیا پاکستان کی یا یہ دہشت گردی کے تعلق سے تو لگا ہوا ہے ہی, مگر انڈیا کی بہت ہی مکاری یہ ہے اس میں کہ اس کو اور لگا دیے, اس کا ایک اور عنصر شامل کر دیے اور دوسرا اور دو تین اور عنصر ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لے, یا بولے افغانستان کا بھی مسئلہ اس میں لگا دو, یہ بھی کر. تو جتنا اس مسئلے کو جتنا کمپلیکیٹ کرے گا, جتنا انڈیا پیچیدہ کرے گا, انڈیا کو معلوم ہے کہ اس کا حل نہیں ہوگا, تو انڈیا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں کہ اس کا صحیح حل ہو جس طرح کہ پاکستان چاہتا ہے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ اتنا آئسولیٹ ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلی, تو اس وجہ سے دنیا جو ہے پاکستان کے موقف کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے, یا پھر جموں کشمیر کا معاملہ جو ہے اب سرد مہری کا شکار ہو چکا ہے؟
دونوں پاکستان کی آئسولیشن تو ہے ہی, مگر پاکستان کی آئسولیشن کشمیر کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان کی آئسولیشن جو ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان کی آئسولیشن یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی دہشت گردی کی جو پالیسی ہے اس کے طور پر ڈبل اسٹینڈرڈ جو رکھا پاکستان نے, انڈیا نے ساری دنیا میں اچھالا اور امریکہ بھی اچھال رہا ہے اس کو. دیکھیے جب سے پریزیڈنٹ بش تھے اور پریزیڈنٹ اوباما تھے, خزن جب سے پریزیڈنٹ اوباما آئے ہیں, انہوں نے نہ صرف اس کو اچھالا ساری دنیا میں بلکہ انہوں نے پاکستان سے بہت سرنوئی کا جو ہے برتاؤ کیا انہوں نے, اور پاکستان کو کئی مرتبہ کہا کہ یہ جو ہے تم ابینڈن کرو, یہ دہشت گردی کی پالیسی کو چھوڑ دو, ختم کر دو, ڈبل اسٹینڈرڈ کو ختم کر دو. تو اس کی وجہ سے اگر پاکستان نے فرض کیجیے کل یہ کر بھی دیا تو اس کے باوجود امریکہ کی پوزیشن کشمیر کے تعلق سے بالکل نہیں بدلے گی. اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے ہیں, اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, اور امریکہ کو انڈیا کی سپورٹ کی چائنا کے تعلق سے اتنی شدید ضرورت ہے کہ امریکہ انڈیا کو ایلینیٹ نہیں کرے گا, ناراض نہیں کرے گا اس تعلق سے, یہ کہے گا کہ ہم حصہ لیں گے. اب حصہ لے کے کرے گا بھی کیا, جب انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم حصہ نہیں لے سکتے تو امریکہ فرض کیجیے اگر انہوں نے ریپرزینٹیو بھیجا تو انڈین ریپرزینٹیو اس کے چلے جائیں گے کمرے چلیں گے, آپ چاہیے جائیے آپ گفتگو کیجیے پاکستانی سے, ہم کو آپ سے گفتگو کرنا نہیں ہے. تو یہ انڈیا کی بہت پوزیشن اسٹرانگ بھی ہے, سیاسی طور پہ بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور انڈیا بین الاقوامی جو ہے طور پہ بہت پاپولر ہو گیا ہے, انڈیا سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ چاہتا ہے, اور اس تعلق سے امکانات ہیں کہ اگلے 5-10 سال میں اگر انڈیا نے ترقی کیا اکنامکلی, انڈیا اور مضبوط ہو گیا تو شاید اس کو ممبرشپ مل بھی جائے, اور جس دن انڈیا کو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ ملی اس دن وہ آخری دن ہوگا یو این کنسیڈر کرے گی ایک دن کے لیے, پاکستان جائے گا جنرل اسمبلی میں جا کے گورن کرے گا, تقریریں کرے گا, وہ انڈیا کو لپٹی نہیں دے گا اس کو. تو جہاں تک انڈیا کا جو پوزیشن ہے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, اور آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن آئیڈیلی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں جب جس طرح کا سمجھوتا ہوا تھا شاید ہونے کے اس کے امکانات ہیں, مگر اس کے لیے پاکستان کو بہت ہی میجر چینجز لانا پڑے گا اپنی پالیسیز میں, خصوصاً دہشت گردی کے تعلق سے اور افغانستان کے تعلق سے, جو پاکستان بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے.
یہ تھے ڈاکٹر احسان احراری. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو اب تقریباً ایک ہفتے سے نافذ ہے. میں نے سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور سے پوچھا کہ اس سے وہاں لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے.
بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو, خاص طور سے میں یہ بتاؤں کہ چونکہ جو یہ مظاہرے ہوئے تھے اور اس پر جو فورسز کا ایکشن ہوا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ حکومت مظاہروں کا پھیلاؤ جو ہے دوسرے اضلاع میں نہیں چاہتی تھی, اور اس کے لیے اس خدشے سے کہ مظاہرے جنوبی کشمیر سے شمالی کشمیر یا وسطی کشمیر میں نہ پھیلیں تو باقی اضلاع میں بہت زیادہ ناکہ بندی اور سخت کرفیو نافذ کیا گیا, جس کی وجہ سے ضروری چیزیں خوراک, تو شکر ہے کہ وہ عید کے تیسرے روز جو ہے یہ حالات خراب ہو گئے اور کشیدگی پیدا ہو گئی, اور عید کے حوالے سے کیونکہ کشمیر میں ایک روایت ہے کہ عید پر بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں گھروں میں, تو 2-4 دن تو نکل گئے لیکن پچھلے 1-2 روز سے بہت زیادہ کرائسس ہے, خاص طور سے ادویات کا معاملہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر بیمار زیر علاج ہیں, ان کا ہاسپٹلز کے ساتھ ایک ہوتا ہے, ایک رابطہ ہوتا ہے, تو بیماروں کو ہسپتال لانے لے جانے, جو خوراک ہے اس کی تحصیل یا اس کا فراہم ہونا, یہ سب چیزیں جو ہے ایک انسانی کرائسس جو ہے صورتحال لگ رہی ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ آنکھوں کے ڈاکٹروں کا وفد جو ہے وہ دلی سے روانہ کیا گیا ہے وادی کے لیے, تو کیا وہ پہنچ گیا ہے؟
جی, ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو ہے وہ آج یہاں وارد ہوئی ہے, اور انہوں نے جو دیگر ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہے تھے پچھلے 4-5 دن سے تو ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. ایکچولی کل سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے رہنما عمر عبداللہ نے ٹویٹ پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا تھا کہ جن جہازوں میں آپ فورسز بھیج رہے ہیں ان میں آپ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھیجیے کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو انہوں نے شام کو ہی اعلان کیا تھا حکومت ہند نے کہ ڈاکٹرز بھیجے جائیں گے, جس پر عمر عبداللہ نے ان کا شکریہ بھی کیا, لیکن اب ان ڈاکٹروں کو پہلے یہ سب ایسس کرنا ہوگا کہ کس طرح سے چیزیں ہوں گی, کیونکہ یہ صرف ماہر ڈاکٹر ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو سرجری میں ساز و سامان چاہیے جدید اور جو دوائیاں چاہیے وہ ان کی دستیابی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ کل تک پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے تشخیص اور پھر علاج شروع کرتے ہیں.
لیکن یہ جو آنکھوں کے ڈاکٹر گئے ہیں یہ اسپیسیفک مطلب یہ چوٹیں لگی تھی آنکھوں میں, اس کی تفصیل کچھ بتائیے گا.
जी देखें, एक्चुअली 2010 में यहाँ पे काफी ज्यादा हलाकतें हुई थी जो डायरेक्ट फायर किए जाते थे मुजाहिरीन पर. उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे तनकीद हुई उस वक्त की जो मनमोहन सिंह की हुकूमत थी. तो उन्होंने उस वक्त की वजारत दाखिला ने मुतारिफ किया, कहा कि नॉन लीथल यानी गैर मोहलिक हथियार, जो ये पेपर गन या पैलेट गन यहाँ पे मुतारिफ किया गया है 6 साल से.
अच्छा.
ये इसका दावा ये है कि भाई ये गैर मोहलिक हथियार है, लेकिन सभी डॉक्टरों का कहना है जो इलाज कर रहे हैं ऐसे मुतासरीन का, वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मोहलिक है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में जब जाते हैं ये पैलेट्स, ये लोहे की छोटी गोलियां होती हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाती हैं, तो वो निकल नहीं पाती हैं फिर उम्र भर. और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब चेहरे पे ये पैलेट्स आते हैं तो आंखें तबाह हो जाती हैं. मेरी बात डॉक्टर साहब से हुई जिन्होंने 80 ऑपरेशन किए 2 दिन में, तो उनका कहना है कि आंख की पुतली जो है ये पैलेट जाते ही खत्म हो जाती है, और बहुत कम चांस रहता है ऐसे पेशेंट का उसके बाद की उसकी बीनाई जो है वो बहाल रहे.
ये थे रियाज मसरूर.
हमसे बात करें.
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ.
अपने मसाइल और राय का इजहार करें.
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फराक के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है.
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में.
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें.
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी.
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं.
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है. पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139. ये नंबर टोल फ्री नहीं है.
खेलों की खबरें आप सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से.
पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज आज शुरू हो गई है और दोनों टीमें लॉर्ड्स के मैदान में पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं.
Tails is the call from Misbah. Tail it is. Misbah, you've won the toss. What are you going to do?
We're going to bat first.
Misbah Ulhaq ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन खाने के वक्फे तक पाकिस्तान को 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ गया. ओपनर शान मसूद 7 और मोहम्मद हफीज 40 रन बनाकर आउट हो गए. इन दोनों को क्रिस वॉक्स ने आउट किया. कप्तान मिसबाह उलहक अपने करियर में पहली मर्तबा इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं. स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी वापसी हुई है, जिनका 6 साल के बाद ये पहला टेस्ट मैच है. इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन पाकिस्तान के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे. कप्तान एलिस्टर कुक के मुताबिक एंडरसन लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भी फिट थे, लेकिन मेडिकल टीम की हिदायत पर उन्हें पहले टेस्ट में नहीं खिलाया गया. ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ इस माह शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए साबिक ऑफ स्पिनर मुताया मुरलीधरन की खिदमात हासिल की हैं, ताकि वो उसके बैट्समैनों को स्पिन बॉलिंग के गुर सिखा सकें. कैरेबियन T20 लीग में एबी डिविलियर्स की उमदा बैटिंग ने बारबाडोस को सेंट किट्स के खिलाफ 25 रन से कामयाबी दिला दी. डिविलियर्स ने 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाए. इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम कल ग्लैमॉर्गन के खिलाफ वनडे मैच खेल रही है, जिसके बाद 18 जुलाई से पाकिस्तान ए श्रीलंका ए और इंग्लैंड लाइंस के दरमियान सह फरीकी वनडे सीरीज खेली जाएगी. विंबलडन के फाते आलमी नंबर 2 एंडी मरे डेविस कप का क्वार्टर फाइनल नहीं खेलेंगे, जो इस हफ्ते बर्तानिया और सर्बिया के दरमियान खेला जाएगा. गुज़िश्ता साल एंडी मरे ने बर्तानिया को 79 साल के तवील इंतजार के बाद डेविस कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया था. सर्बिया को भी क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच की खिदमात हासिल नहीं होंगी.
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज लॉर्ड्स में शुरू हुआ है. ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए प्रोग्राम में आगे चलकर लॉर्ड्स का रुख करेंगे, लेकिन अब सरबीन के निस्फ पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का. सुनिए शुमाइला जाफरी से.
पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में पुरतशद्दुद वाकयात का मामला अक्वामे मुत्तहिदा में उठाए जाने पर इंडिया का सख्त रद्दअमल सामने आया है. बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने अपना ओहदा संभालने के बाद काबीना में 6 वज़रा शामिल किए हैं और कहा है कि यूरोपियन यूनियन से बातचीत के लिए बरतानिया को मजीद वक्त दरकार है. हाल ही में तैनात होने वाले बर्तानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन को उनके फ्रांसीसी हम मनसब ने झूठा शख्स करार दिया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुबैना तौर पर शाम में इस्लामी अस्करियत पसंदों के खिलाफ जंग में रूस के साथ तआवुन करने की पेशकश करने वाला है। शाम के सदर बिशारुल असद का कहना है कि उनके रूसी इत्तेहादियों ने उन्हें कभी भी इक्तदार छोड़ने के लिए कायल करने की कोशिश नहीं की। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता शब खुद को दौलत इस्लामिया या दाइश कहने वाली इशदत पसंद तंजीम के कमांडर उमर शीशानी की हलाकत की खबर एक मरतबा फिर तब मंजर आम पर आई जब उस तंजीम से मुंसलिक उमक नामी एक न्यूज एजेंसी ने शीशानी की हलाकत की तस्दीक की। याद रहे ये वही उमर शीशानी हैं जिनकी हलाकत की खबर पेंटागन की जानिब से इसी साल मार्च में दी गई थी। एक तरफ तो उमर शीशानी की हलाकत की खबर और दूसरी तरफ शाम के सदर बशारुल असद ने एक हालिया इंटरव्यू में यह कहा है कि अमरीका शाम में नाम नहाद तंजीम दौलत इस्लामिया या दाइश के खात्मे का हामी नहीं जबकि रूस शाम में इस्तेहकाम चाहता है। बीबीसी के नामनिगारों के मुरासलों का खुलासा सुनिए उबैद मलिक से।
अमरीका की वजारत दिफा ने इसी बरस 4 मार्च को अमरीकी फिजाइया के हमले में शाम के शुमाल मशरकी इलाके शदादी में उमर शीशानी को हलाक करने का दावा किया जो कि खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली तंजीम के अहम रहनुमा थे। उमर शीशानी वही हैं जिनके सर की कीमत अमरीका ने 50 लाख डॉलर्स रखी थी। उमर शीशानी दौलत इस्लामिया के सरबरा अबू बकर अल बगदादी के करीबी फौजी मुशीर भी थे लेकिन अब दौलत इस्लामिया से मुंसलिक एक खबर रसा ने यह दावा किया है कि उमर शीशानी को इराक के इलाके मूसल में हलाक कर दिया गया है। उमर शीशानी की हलाकत पर बात करते हुए दौलत इस्लामिया और शिद्दत पसंदी के अमूर पर नजर रखने वाले माहिर शंकर कहते हैं
अपने आप को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है और ये तंजीम बड़ी संजीदगी और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी खबरें मंजरे आम पर लाती है और इस खबर में अहम बात यह है कि हलाक होने वाला शख्स इस तंजीम के सरबराह का अहम साथी था और इसीलिए ये खबर बहुत अहम थी।
शामी हुकूमत की शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद और फिर इस पर अमेरिका का एतराज फिर उमर शीशानी की हलाकत के मामले को शाम से जोड़ना शायद यही वो पेचीदा मामलात थे जिन्होंने शाम के सदर बशारुल असद को बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में अमेरिका की शिद्दत पसंदी के खात्मे के खिलाफ हिकमत अमली पर तनकीद की। उन्होंने कहा
अमरीका ये चाहता ही नहीं कि शिद्दत पसंदों को शिकस्त दी जाए। अमरीका तो बस ये चाहता है कि इन शिद्दत पसंदों को अपने काबू में रखे और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया।
रूस की शाम में मुदाखलत पर सदर असद का कहना था
रूस को भी उसी शिद्दत पसंदी का सामना है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये शिद्दत पसंद कहीं भी हमले कर सकते हैं चाहे यूरोप हो या अमेरिका या कोई भी और मुल्क मगर जो फर्क सदर पुतिन में और दीगर आलमी रहनुमाओं में है वो ये कि रूस इस खतरे को जान चुका है जबकि और कोई भी इस खतरे को नहीं पहचान पाया इसलिए रूस हमारे साथ है क्योंकि वो अपनी आवाम को इस शिद्दत पसंदी से महफूज रखना चाहते हैं।
सदर असद से जब ये पूछा गया कि शाम से नाम नहाद तंजीम दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने और इसके खात्मे को कितना वक्त दरकार है तो उन्होंने कहा
How long are the supporters of those terrorists are going to keep supporting them?
जब तक उन शिद्दत पसंदों को तुर्की कतर और सऊदी अरब इमदाद फराहम करते रहेंगे उतना ही वक्त इस मामले के हल पर लगेगा और शिद्दत पसंदों की मदद में अमरीका की शमूलियत भी हो सकती है लेकिन अगर ये सब उनकी पुश्त पनाही छोड़ दें तो ये सब कुछ माह में खत्म हो जाएगा।
शाम के सदर बशारुल असद ने इंटरव्यू में मजीद ये भी कहा कि रूस ने कभी शाम से कोई मुतालबा नहीं किया और अमेरिका की रूस के साथ मिलकर उन्हें हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं क्योंकि रूस ऐसा नहीं कर सकता और इसकी वजह यह है कि रूस और शाम के ताल्लुकात एक अच्छे मकाम पर हैं।
یہ تھے عبید ملک. ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چرسدہ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں سے اب کہا گیا ہے کہ وہ افغان کیمپ یا کہیں اور مقیم ہیں تو علاقہ خالی کرا کے واپس وطن چلے جائیں. یہ اعلانات مساجد میں کرائے گئے ہیں. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
چرسدہ سے سرکاری حکام نے بتایا کہ یہ اعلانات سروکلے اور خواجہ اوس کے علاوہ محمد ایجنسی کے بعض مقامات پر مساجد میں کرائے گئے ہیں. حکام نے بتایا کہ یہ اعلانات سیکیورٹی حکام کی جانب سے کرائے گئے ہیں. ان اعلانات میں کہا گیا ہے کہ کیمپوں یا دیگر علاقوں میں مقیم غیر قانونی افغان پناہ گزین اپنے علاقے خالی کر دیں اور اپنے وطن کو واپس چلے جائیں. ان غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو کل صبح تک کی مہلت دی گئی ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان مساجد کو پیغامات بھیجے گئے تھے کہ وہ یہ اعلانات کر دیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اعلانات انہیں کس کی جانب سے موصول ہوئے ہیں. چرسدہ کے یہ علاقے سروکلے اور خواجہ وس قبائلی علاقے محمد ایجنسی کے قریب واقع ہیں. چرسدہ میں افغان پناہ گزینوں کے لیے کیمپ تو قائم کیے گئے تھے لیکن اب وہاں کم ہی پناہ گزین رہائش پذیر ہیں، بیشتر شہری علاقوں میں رہتے ہیں. صوبائی حکومت کے اطلاعات کے مشیر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی، جبکہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف پہلے سے کاروائی جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی رہائش میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی ہے اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں. پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد سے صوبہ بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں، شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑی کاروائیاں جاری ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کاروائیوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے واپس وطن بھیجا جا چکا ہے، جبکہ ایسے بھی ہیں جو خود ہی واپس چلے گئے ہیں. گزشتہ چند ماہ کے دوران محمد ایجنسی میں شدت پسندوں کی کاروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں بم دھماکوں کے علاوہ امن کمیٹیوں کے رضاکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پچھلے ہفتے پاکستان کے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدی کا انتقال ہوا. اپنی زندگی میں وہ معاشرے کے بہت سے بے سہارا افراد کی مدد کر سکے تھے، لیکن موت کے بعد بھی وہ مدد کا ذریعہ بنے. وہ یوں کہ کوئٹہ میں عبدالستار ایدی کے لیے ایدی ہوم میں کرائی گئی قرآن خوانی کی رپورٹیں جب ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہوئیں تو ایدی ہوم کے میں دو بچوں کو ان کے خاندان سے دوبارہ ملانے کا یہ ذریعہ بنے. کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ.
ان بچوں میں سے 11 سالہ ضیاء اللہ تھا. ضیاء اللہ کا تعلق کوئٹہ کے علاقے غوث آباد سے ہے. ان کے والد دورانی خان کا کہنا تھا کہ ضیاء اللہ 7 ماہ قبل لاپتہ ہوا.
یار یہ تو ماموں کا گھر میں چلا گیا، پھر راستے میں جو ہے غائب ہو گیا. تقریباً ہم ادھر سے پشین، چمن، کشلاق، زیارت سارا مسجدوں میں اعلان کیا، لوگوں کو بولے، اس کو تصویریں بھی تقسیم کیا، تھانے میں رپورٹ دیا اور اخبار والا کو اطلاع دیا، اس نے تصویر دے دیا، ہم کو کوئی فتح نہیں لگی.
گونگا ہونے کے باعث وہ اپنا نام اور گھر کے دوسرے افراد کا نام نہیں بتا سکتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ایدی اوم کوئٹہ منتقل کیا گیا. ایدی کے وفات کے بعد جب وہاں ہونے والی قرآن خوانی کی رپورٹس میڈیا پر نشر ہوئی تو ضیاء اللہ کو ان کے والد کے ایک دوست نے تسبیحات میں لیے دیکھا تھا. اس حوالے سے دورانی خان کا کہنا ہے،
ہم کو تو ٹی وی میں پتہ چلا گیا کہ نیٹ میں نے میرے ایک دوست نے دیکھے، اس نے بول رہے یہ تمہارا وہ گنگا بیٹا جو ہے اس کا یہ ویڈیو اس کا نہیں. میں نے بولا یار یہ واقعی تو اسی کا ہے.
ایدی اوم سے ضیاء اللہ کو لینے ان کے والد کے علاوہ 4 بھائی آئے تھے. ضیاء اللہ کو سلامت دے کر وہ بہت خوش تھے اور اس کو چونتے اور بار بار گلے سے لگاتے رہے. ایدی اوم میں 7 ماہ کے دوران ضیاء اللہ کو جو پیار ملا تھا اس پر ایدی اوم چھوڑنے کو ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، تاہم ان کے والد اور بھائی انہیں لے گئے. 7 ماہ بعد محفوظ حالت میں ملنے پر ان کے والد ستار ایدی کے لیے دعا گو ہیں
اور اس کو شکرداری ہم تو ادا کر رہے ہیں اور عبدالستار ایدی سے ہم بہت خوش ہیں کہ بچے جو میرا 7 مہینے ادھر ہی تھا بچے بھی خوش ہیں، ہم الحمدللہ خوش ہیں اور اللہ کرے کہ اس کے لیے اسی دنیا اچھا بن جائے.
ایدی کے وفات کے بعد جہاں ایدی اوم کوئٹہ ضیاء اللہ کو ان کے خاندان سے ملانے کے باعث بنا، وہاں لاہور سے تعلق رکھنے والے مقیم ایک اور بچے وقاص کے بارے میں بھی ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چل گیا، جس کے باعث ان کو بھی لاہور روانہ کر دیا گیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور بھارت سے یہ خبر ہے کہ کانگریس پارٹی نے دلی کی سابق وزیر اعلی شیلا دکشت کو اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش میں فی الحال سماجوادی پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں آئندہ برس کے اوائل میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں۔ سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
اتر پردیش میں کانگریس بہت کمزور ہے اور فی الحال 403 رکنی ریاستی اسمبلی میں اس کے صرف 28 ارکان ہیں۔ شیلا دکشت کا تعلق بنیادی طور پر پنجاب سے ہے اور وہ 3 مرتبہ دلی کی وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں۔ ان کے نام کا اعلان کانگریس کے جنرل سیکرٹری جناردن دیویدی نے کیا۔
اور جس کا انمان آپ کافی سمے سے لگا رہے تھے وہ پہلی بار آپ کا اندازہ صحیح نکلا ہے۔ آپ سی ایم کینڈیڈیٹ کہیے یا پارٹی کا چہرہ کہیے، کسی بھاشا میں شریمتی شیلا دیکشت۔
شیلا دیکشت کو بدعنوانی کے ایک کیس کا بھی سامنا ہے، لیکن پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ بدعنوانی کے الزامات کا سامنا حکمراں بی جے پی کے 3 وزرائے اعلیٰ کو بھی ہے۔
کرپشن کے آروپ ہزاروں کروڑ کے چھتیس گڑھ کے مکھیہ منتری پر بھی ہیں اور راجستھان کے مکھیہ منتری پر بھی ہیں اور کئی آروپ مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری پر بھی ہیں۔ ہاں، اگر وہ 3 مکھیہ منتری ان آروپوں کے آدھار پر استعفیٰ دیتے ہیں تو ہم بھی اپنا چہرہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔
شیلا دکشت کا کہنا ہے کہ وہ اتر پردیش کی بہو ہیں، لہٰذا یو پی جانا ان کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔
چنوتی واقعی میں آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اتر پردیش میں چنوتی بہت بڑی ہے اور دلی سے کہیں بڑا زیادہ پرانت بڑا پرانت ہے، لیکن ہم ہمت سے جائیں گے اور اس وشواس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم اوشیہ اب کی بار جیت کریں۔
لیکن انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار بنائے جانے سے تاثر ملتا ہے کہ پارٹی کو ریاست کی داخلی قیادت پر زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ ویسے بھی شیلا دکشت کی عمر 78 برس ہے اور بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق یو پی جیسی بڑی اور سیاسی اعتبار سے اہم ریاست میں انتخابی مہم چلانا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن تجزیہ نگاروں کے مطابق شیلا دکشت کو یہ ذمہ داری دیے جانے کی ایک اہم وجہ ان کا برہمن ہونا بھی ہے۔ برہمن روایتی طور پر کانگریس کو ووٹ دیتے تھے، لیکن اب زیادہ تر بی جے پی کے ساتھ مانے جاتے ہیں۔ پارٹی کی کوشش ان کی حمایت واپس حاصل کرنے کی ہے۔ یہ قیاس آ رہی بھی ہے کہ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی بیٹی پرینکا گاندھی بھی اتر پردیش کی انتخابی مہم میں بڑے پیمانے پر حصہ لے سکتی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اشوک واجپئی نے کہا کہ شیلا دکشت کے آنے سے ریاست کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یو پی میں کانگریس کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ریاست میں وہ لمبے عرصے سے اقتدار سے باہر ہے اور روایتاً اس کی حمایت کرنے والے ووٹر اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ شروع کرتے ہیں نیو یارک سے موصول ہونے والی سردار امتیاز کے اس کال سے، جس میں وہ بات کر رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگیوں کے بارے میں۔
ہندوستان کو اب کشمیریوں سے بات کرنی ہوگی۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسلامک کونسل اپنی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالے۔ اب سری نگر، جموں، ریاست کے دیگر علاقوں میں ہزاروں نے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ نریندر مودی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق جو کہ نہرو جی نے آ کے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا تھا وہ حق دیا جائے۔ ہندوستان کو مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا۔
انہوں نے تو تقریباً پاکستانی حکومت کا موقف ہی دہرا دیا اپنے پیغام میں۔ صبح خیبر پختونخوا کے ایک رہائشی کی کال سنیے، جس میں وہ حکومت سے شکایت کر رہے ہیں کہ عدالتوں کی عمارتیں تو قائم کر دی گئیں مگر وہ ججز سے محروم ہیں۔
میرا نام علی محمد ہے، میں سوات کا رہنے والا ہوں۔ میرا چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پشاور برانچ میں عملہ موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، لیکن جج نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ برائے مہربانی یا تو اس برانچ کو بند کیا جائے یا ان کو لوگوں کو انصاف۔
صبح پنجاب کے ایک دیہات میں رہنے والے ایک سامع اپنے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہیں اور اسکول نہ ہونے پر اپنے وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتے ہوئے کیا گلا کر رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔
میرا نام محمد ایاز لمیاوالی کے دیہاتی علاقے بسور کا چبنگ کھیل سے بول رہا ہوں. وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سے میری یہ درخواست کہ ہمارے علاقے میں تو لڑکیوں کا کوئی سکول نہیں, نہ مڈل ہے نہ ہائی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں. آپ صرف لاہور کے وزیر اعلی نہیں بلکہ پورے پنجاب کے وزیر اعلی ہیں.
یہ تو تھے محمد ایاز جو کہ صبح پنجاب کے ضلع میانوالی کے ایک گاؤں سے کال کر رہے تھے. چلتے چلتے بی بی سی اردو کے لیے صبح سندھ سے پوچھا گیا یہ سوال, شامل کرتے ہیں.
منظور احمد ڈرائیور کراچی, میں ریڈیو سنتا رہتا ہوں, میرے کو ٹی وی پروگرام کا بہت شوق ہے دیکھنے کا. تو بات ایسا ہے نا جی کہ یہ لازمی میں بھی کچھ ایسے ٹائم کی اوقات بتا دیں کہ کس ٹائم ٹی وی لگتا ہے, کون سے چینل پر لگتا ہے.
منظور صاحب, بی بی سی اردو کا ٹی وی پروگرام جس کا نام بھی سیر بھی نہیں ہے, آپ پاکستان کے نجی ٹی وی چینل آج ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں, جسے پیر سے جمعہ ہر روز شام 7:30 بجے نشر کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں, اور ان کی نماز جنازہ کے بعد پاکستانی فوج کے دستے نے ایدی کو گارڈ آف آنر پیش کیا, جبکہ ان کی میت کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. ہمارے سننے والوں نے بھی ایدی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغامات ریکارڈ کروائے ہیں.
دلی ہندوستان سے بشت بول رہا ہوں کہ ایدی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, جو مجبوروں, مظلوموں, غریبوں, بے سہاروں کے مسیحا تھے, اور شاید جب ہم مسیحا یا پیغمبر یا سماج میں ایسی کسی آدمی کا چیز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہوں گے جو چلتے پھرتے ہیں زمین پر اور جو ہے وہ دکھیوں کے دکھوں پہ مرہم لگتے ہیں.
عبد المجید دشتی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں تربت مکران بلوچستان سے. عبدالستار ایدی کی وفات اس ملک کے لیے ایک عظیم نقصان ہے.
میرا نام محمد رحمان ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. عبدالستار ایدی تو کروڑوں اشپگار آنکھوں کے ساتھ بردخار کیا گیا, اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے, وہ ایک عظیم شخصیت.
اب سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس ہفتے کون کون سے مسائل سامعین نے حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور صبح بلوچستان سے قاسم بلوچ کا پیغام.
ضلع نوشکی کے وی سی مل سے بات کر رہا ہوں. مل ضلع نوشکی کے سب سے بڑی وی سی ہے اور اس کی آبادی 30,000 کی لگ بھگ ہے. علاقے میں نہ بڑی معیاری اسپتال ہے اور نہ موبائل نیٹورک ہے. تمام اہلیان مل, وزیر اعلی بلوچستان اور دیگر اعلی حکام سے گزارش کرتے ہیں.
صبح سندھ سے بھی ایک سامع حکومت سے اپنے علاقے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر شکایت کر رہے ہیں.
کوٹ کوتراہ اسٹال کو تھانہ بولا خان ضلع جام شور, حکومت کو چاہیے ہمارے علاقے کا معائنہ کرے, وہاں روڈ, بجلی اور سرکاری اسپتال جو ہے اس کا ہم کو ضرورت ہے, وہ اس کو دینا پڑے گا.
اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجئے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوا ہے. پہلے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے اور اس وقت تازہ صورتحال جاننے کے لیے لارڈز چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے ساتھی عادل شازیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کھیل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی امبر, تھینک یو. اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے 185 رنز بنائے ہیں. پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا تھا, ابھی تک 4 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہوئے ہیں, اور اس وقت کریز پہ پاکستانی کپتان مصباح الحق اور اسد شفیق کھڑے ہیں, جن کی پارٹنرشپ جو ہے وہ 55 رن سے زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ پارٹنرشپ ہے جو کہ آج پہلے دن ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ میچ کس جانب جا سکتا ہے, کیونکہ میری یہاں پہ رمیز راجہ اور وسیم اکرم سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو پاکستان 300 سے 350 تک کا ٹارگٹ دے دیتا ہے پہلی اننگز میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میچ جو ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستانی پوزیشن بہتر ہوگی, کیونکہ اگر اتنا ٹارگٹ پاکستان دے دیتا ہے تو پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے وہاب ریاض, محمد عامر اور راحت علی کی صورت میں, جو کہ زبردست سیمرز ہیں, لیفٹ آرم بولرز ہیں, وہ انگلینڈ بیٹس مینوں کو کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور پھر پاکستان کا جو لیگ اسپنر ہے یاسر شاہ, یہاں پہ زیادہ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان میجر ڈفرنس جو ہے وہ یاسر شاہ بن سکتا ہے اگر وہ ارلی 2-3 وکٹس لے لیتا ہے.
اچھا, اسپنر یعنی.
जी 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 लेग स्पिनर हैं यासिर शाह, और आपको अंबर याद होगा पाकिस्तान जो लास्ट भी 1996 में या लॉर्ड्स में लास्ट आखिरी बार इंग्लैंड से जीता था जो टेस्ट मैच, उसमें भी लेग स्पिनर जो थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इंग्लैंड के बैट्समैनों के बारे में ज्यादा ये कहा जाता है कि वो स्पिन खेलने में जो है उनको ज्यादा दुश्वारी होती है बमुकाबला जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि उनके अपने भी काफी अच्छे सीमर्स हैं लेकिन स्पिन खेलने में उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह विकेट यहाँ पे आज सुबह से हम देख रहे हैं तो बैटिंग को काफी बैट्समैनों को सपोर्ट मिल रही है और इतनी स्विंग नहीं हो रही जितना के एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें इसी वजह से यहाँ पे तजकारों का ये कहना है कि पाकिस्तान को कम अज कम 300 से 350 रन पहली इनिंग्स का टारगेट जो है वो इंग्लैंड को देना होगा अगर वो चाहते हैं कि वो इस टेस्ट में अच्छी पोजिशन में आए।
अच्छा आदिल, एक बात ये भी है कि आपने बॉलिंग अटैक का जिक्र किया, यहाँ बरतानवी मीडिया में बहुत तनकीद हुई है इस बात पे कि मोहम्मद आमिर टीम में शामिल है क्योंकि वो स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में वो सजाई याफ्ता थे उस केस में, तो ये बताएं कि कोई बदमसगी तो नहीं हुई है आज ग्राउंड पे या उन पे कोई आवाजें तो नहीं कसी गई हैं, कुछ हुआ है?
जी अंबर, ये तो तभी पता चलेगा जब पाकिस्तानी फील्डर्स मैदान में उतरेंगे और मोहम्मद आमिर मैदान में आएंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है तो आमिर अभी फिलहाल तो पेविलियन में ही बैठे हुए हैं। लेकिन जहां तक कंट्रोवर्सी और उनका ताल्लुक है तो यही क्वेश्चन बार बार मिसबाउल हक से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, इससे पहले जब शहरयार खान ने बीबीसी उर्दू से बात की तो उनसे भी यही क्वेश्चन हमने पूछा था, तो उनका ये कहना है कि वो जहनी तौर पर उन्होंने टीम को भी तैयार किया हुआ है और मोहम्मद आमिर को भी तैयार किया हुआ है कि इसी तरह की आवाजें भी कसी जा सकती हैं और उन्होंने एक बाकायदा स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है कैप्टन ने। और ज्यादा लोगों का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये कहना है कि पेस अटैकर्स जो होते हैं उनको अक्सर बाउंड्री पे फील्डिंग के लिए खड़ा किया जाता है, लेकिन मोहम्मद आमिर की इस सिचुएशन की वजह से शायद उन्हें बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए ना खड़ा किया जाए और इस तरह की स्ट्रैटेजी और प्लान जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अंबर, इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल फुल हाउस है लॉर्ड्स में।
अच्छा।
और अगले चारों दिन के टिकट्स भी जो हैं वो सोल्ड आउट है लॉर्ड्स बिल्कुल मुकम्मल, तो पाकिस्तानी फैंस भी हैं, इंग्लिश फैंस भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो इतने बड़े क्राउड में एक छोटा मोटा वाकया शायद पेश आ सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें थोड़ा बहुत कुछ शायद हमें आगे जाकर देखने को मिल सकता है यहाँ पे लॉर्ड्स में उसी कंट्रोवर्सी के मद्देनजर।
आदिल शाहजेब, लॉर्ड से ये सारी तफसील बताने का बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट पर ही बात जारी रखते हैं क्योंकि हमारे साथी शफी नकी जामी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान से टीम के कुछ मुतनाज खिलाड़ियों के बारे में पूछा जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस पाए गए थे। इन खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के तहफ्फुज़ात के बारे में शफी नकी नामी ने पूछा कि ईसीबी के इन एतराजात का क्या खिलाड़ियों की सिलेक्शन या टीम में शमूलियत पर कोई असर पड़ सकेगा। शहरयार खान,
कौन खुश है कौन खुश नहीं उसका हम नहीं देखेंगे, लेकिन बात असल में यह है कि आईसीसी ने इनको इजाजत दे दी है दोनों लड़कों को, आमिर को पहले दी हुई, और अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ और इस काबिल हुए कि वो सिलेक्शन में आए तो ज़रूर उनको उस दायरे में लेंगे। लेकिन ये भी याद रखना है कि जहाँ भी उनको खेलना है वहाँ का वीज़ा भी तो लेना है। आमिर के वीज़े में मुश्किल हुई थी हमें, हमने इंग्लिस्तान के हाई कमिश्नर से वहाँ बात की और यहाँ ECB से भी बात की, उन्होंने हमारी मदद की कि इस बच्चे को हम समझते हैं कि इसने अपनी पेनल्टी दे दी है, 5 साल अपने जेल में गुजार लिए हैं, तो इस वजह से और शुरू से पहले दिन से ये लड़का कह रहा है कि मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ करें, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैं प्रेयर से माफ़ी मांगता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश बोर्ड ने हमारी मदद की कि इसको वीज़ा मिला बाद में मिला।
यहाँ चूँकि आपने आमिर का नाम लिया, आमिर के बारे में जब भी खबर आती है, खबर ये आती है खा वो BBC हो, इंटरनेशनल कोई इदारा हो, मोहम्मद आमिर द स्पॉट फिक्सर पहले रेफरेंस आता है उसके बाद खबर आती है, तो ये हजम हो रही है।
इस चीज़ का हमने जायजा लिया है कि हो सकता है कि यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ नारेबाजी हो या कोई इस किस्म की चीज़ हो, हमने उसको अच्छी तरह ब्रीफ किया हुआ है कि आप अपना क्रिकेट से वास्ता है, आप इनका कोई اس پر کوئی ریاکشن نہ کریں. تو یہاں کا میں سمجھتا ہوں کہ ماحول جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے. اب دیکھیے ابھی 3-4 دن ہوئے ایک بڑے اخبار میں مائیکل ایسٹن کی اس کی بات ہوئی تھی, بڑی اچھی انٹرویو نکلا ہے, بہت اچھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی انسیڈنٹ ہونے کا امکان کم ہی ہے, اور اگر ہوتا بھی ہے تو وی آر پریپیئرڈ فار اٹ.
یہاں ایک چیز اہم ہے, اطلاعات یہ ہے کہ آپ نے آئی سی سی سے فنڈ مانگا کہ ہم وہ واحد نیشن ہیں جہاں آ کر کے بڑی ٹیمیں نہیں کھیل رہی ہیں, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہیں مل رہا ہے. آئی سی سی نے آپ کی یہ درخواست منظور کر لی؟
نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, یہ پہلی مرتبہ آیا تھا ان کے سامنے. ہم اپوائنٹ کرتے ہیں جائز لاکھ جو کہ پاکستان ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ قائم کر کے اب بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے آپ کی مدد کی جا سکتی. تو اس کا جواب جو تھا ہمارے پروپوزل کا اس کا صحیح تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس پر پیش رفت ہوگی, لیکن اس پر ابھی غور ہونا ہے. میں نے جائز لاکھ کو بلا لیا ہے پاکستان.
ٹھیک. اچھا, ایک اعتراض بہت بڑا یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کی انتظامیہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتی ہے. انتظامیہ کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں, لوگوں کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں, اگر وہ کم کر دیا جائیں تو شاید آپ کو ایسے فنڈ کی ضرورت نہ پڑے.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں نہیں گیا, اس سال تھوڑا سا ڈیفیسٹ میں گیا ہے, تھوڑا سا. اور وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اخراجات ہیں وہ اس لیے کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ہم اپنے اکیڈمیز کو پورے ملک میں چلانا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گراؤنڈ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ گراؤنڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوچز وغیرہ پائے کے ہوں اور ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس میں پیش رفت ہو. تو اس وجہ سے یہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی سے بات کر رہے تھے. اور لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن کا کے پہلے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے, اور اس بارے میں رپورٹیں اور تصاویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام سربین بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں شہریار خان کا یہ خصوصی انٹرویو بھی شامل ہے. اب یہ خبر ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد شہر میں پولیس کے ہمراہ فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے. شہر میں فوجی گاڑیاں گشت بھی کر رہی ہیں. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے اہم مقامات کے علاوہ شہر کے اندر داخل ہونے والے راستوں پر اب فوجی اہلکار تعینات ہیں. پولیس کے ہمراہ تعینات یہ اہلکار موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہیں, جبکہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کی موقع پر سرزنش بھی کی جاتی ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ فوجی اہلکار پولیس اہلکاروں کے ہمراہ تعینات ہیں, ان میں لوگوں سے ان کی شناخت جاننے اور تلاشی لینے کا کام پولیس اہلکار کرتے ہیں. یہ فیصلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کے روز ایک شیعہ وکیل کی ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں کیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے معروف وکیل شاہد شیرازی کو ملتان روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. وکیل کی ہلاکت کے بعد لواحقین اور مقامی لوگوں نے عید کے روز سڑک پر لاش رکھ کر شہر سے باہر جانے والے تمام راستے مختلف مقامات پر بلاک کر دیے تھے. مظاہرین نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مکمل فوجی آپریشن کیا جائے اور اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال پر لائحہ عمل تیار کیا جائے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 ماہ میں 1.5 درجن افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے. ان میں زیادہ تعداد اہل تشیع اور پولیس اہلکاروں کی ہے, جبکہ اہل تشیع میں بھی ہلاک ہونے والوں میں 5 وکیل, 1 پروفیسر اور 1 استاد شامل ہیں. ادھر ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ قبائلی علاقوں میں اسکولوں اور طبی مراکز کی نگرانی بھی اب فوج اور نیم فوجی دستے کے اہلکار کریں گے. اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. یہ فیصلہ محکموں میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. سرکاری سطح پر حکام اس بارے میں خاموش ہیں اور اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی.
اور عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں مہپارہ صفدر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ایلسٹر بیوس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ جعفری سے. پاکستان کی جانب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد واقعات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے جانے پر انڈیا کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں سزا سے استثناء کا خطرناک کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے. امریکہ میں حساس نوعیت کی فوجی معلومات ہیک کرنے کے جرم میں ایک چینی تاجر کو تقریباً 4 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے. مغربی کینیا کے ایک تھانے میں گرفتار کیے گئے شدت پسند تنظیم الشباب کے مشتبہ عسکریت پسند نے 4 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. فلپائن بحیرہ جنوبی چین کے تنازع پر مذاکرات کے لیے اپنے سابق صدر فیدل راموس کو چین بھیج رہا ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک ایک نیوز ایجنسی نے تنظیم کے اہم کمانڈر عمر شیشانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.